نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم اپنے حدیث کے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے. کتاب میں سے شروع کرنے کے اعتبار سے آج ہمارا یہ دوسرا سیشن ہے. ہم لوگوں نے پچھلے سیشن میں حدیث نمبر 2 کو شروع کیا تھا اور اس میں حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور ان کے حسائس کو دیکھا تھا. آج ہم راہ راست اسی حدیث کے متن پہ بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سیکھنے کے بعد اب حقیقت میں ہمارے اپنے اندر اس چیز کا شعور بڑھتا جانا چاہیے کہ ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کے ساتھ انسان کو کتنا کچھ ملتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو حدیث کے اعتبار سے جو ٹاپک ہے ہمارا آج اس چیپٹر کا, اس کے اعتبار سے یہ پہلی حدیث آ رہی ہے, کیونکہ پچھلی حدیث بے شک اسی چیپٹر کے اندر تھی لیکن اس کا ٹاپک وہی نہیں تھا. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کے بارے میں جو باتیں کی ہیں, تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہی کس کو کہتے ہیں, کیونکہ یہ بہت معروف لفظ ہے اور قرآن پاک میں مختلف سینس میں جب بھی استعمال ہوا کیسے ہوا. تو پہلی بات یہ کہ لفظ جو ہوتا ہے نا وحی, ہم اردو میں بولتے ہیں, عربی زبان میں یہ لفظ وحی ہوتا ہے, یعنی یا کی سائلنس کے ساتھ واو ہا اور یا کے اوپر جزم. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہیں گے وحی, یا کے اوپر رک جائیں گے وحی. اس کے دو معنی ہیں, ایک ہے لغت کے اعتبار سے, لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو, کوئی بھی پڑھے گا تو اس کو مل جائے گا, یعنی مسلم نان مسلم کسی کا ہونا اس کے لیے لازمی نہیں ہے. اور دوسرا اس کے معنی ہے اصطلاحی معنی, جس کو شرعی معنی بھی کہتے ہیں, اس کے لیے پھر ہمیں اسلام کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اگر ہم ڈکشنری کے معنی کو دیکھیں تو وہی کہتے ہیں الاعلان فی خفائی بسرا, بہت ہی خفیہ طریقے سے اور تیزی کے ساتھ کسی چیز کا اشارہ کرنا. الاعلان فی خفا بسرا, پوشیدہ اور جلدی, دو چیزیں اس میں آپ دیکھیں, ایک تو وہ چیز ہے کہ جس میں چھپانے کا معنی ہے اور دوسرا جلدی کا. اگر آپ انگلش میں کہیں گے تو سوئفٹ اینڈ ہڈن, یعنی یہ دو چیزیں لفظ وحی کے اندر آنے لگتی ہیں. قرآن پاک میں 5 جگہوں پر وحی کا لفظ اپنے لغوی معنوں میں آیا ہے, یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ وحی کے لفظ کو 5 مختلف معنوں میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. نمبر 1 فطرتاً الہام کے معنوں میں. الہام کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بھی ہو جاتا ہے, خود بخود اس کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے. سورۃ قصص کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر کیا, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف کہ اس کو دودھ پلاؤ. تو اب یہ دیکھیے کہ ماں کی طرف وحی کرنا کیا مطلب, موسیٰ کی ماں نبیہ تھی؟ کیونکہ وحی کا لفظ کے ساتھ نبوت کا لفظ بھی آنے لگتا ہے, تو ہم کہیں گے کہ نہیں, یہاں معنی ہے فطری الہام, یعنی جیسے ہر ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا بچوں والی ماؤں کو کہ کسی کے اشارے کا انتظار کریں, کوئی اس کو کہے تو پھر اس کے بعد وہ دودھ پلائے. تو پہلا معنی کیا ہو گیا, فطری الہام کے معنوں میں. دوسرا ہے عادت. وحی کا لفظ عادتاً کسی کام کو کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. سورۃ نحل کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف اشارہ کیا, یعنی اس کی طرف اشارہ کر کے ہمیں بتایا, واؤ ہا رب کئی لنحلی, تیرے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا. تو اس سے مراد کون سی وحی ہے, شہد کی مکھی کو کون سی اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے؟ عادت, یعنی شہد کی مکھی کی عادت کیا ہے کہ وہ پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس کے بعد پھر اس سے شہد بنا دیتی ہے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وحی کے معنی میں عادت بھی پائی جاتی ہے. تیسرا اس کا معنی ہے تیزی سے اشارہ کرنا, سوئفٹلی کسی چیز کو انڈیکیٹ کرنا. تو اس کے لیے ذکر ہے سورۃ مریم آیت نمبر 11 میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا, فخرج علی قومہ من المحراب, کہ وہ اپنی قوم کے پاس سے نکلے محراب میں اور ان کی طرف وحی کی گئی کہ آپ مطلب لوگوں کے سے بات نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے. تو یہاں تیزی سے اشارہ کرنے کا معنی آتا ہے. چوتھا معنی جو ہے وہ ہے شیطان کا کسی کے طرف اشارہ کرنا, یعنی بعض دفعہ شیطان بھی الہام کرتے ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ جو پہلا معنی تھا نا فطری الہام, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن اس کا اپوزٹ کہ بعض دفعہ شیطان بھی لوگوں کو غلط چیزوں کے خیالات ڈالتا ہے. یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ہم کبھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دم کہتے ہیں آئیڈیا آ گیا, اور وہ عموماً آئیڈیا برا ہی ہوتا ہے, جا کے ٹائروں کی ہوا نکال دیتے ہیں, किसी की बेल बजा के आ जाते हैं। जो अचानक फुदकता हुआ ख्याल ज़हन में आता है अमूमन वो फिर शैतान की तरफ से होता है, और इसका जिक्र कुरान पाक में सूरत अल अनाम की आयत नंबर 121 में आता है, वह इन शयातीन लयूहून इला औलियाइहिम, कि बेशक ये तो शयातीन है कि जो अपने दोस्तों के दिलों में ख्याल डालते हैं। पांचवा मानी इसका जो आया है वो अल्लाह ताला का फरिश्तों को खबर देना। इस मानी में सूरत अल अनफाल की आयत नंबर 12-12, वाइज यू है रब्बुक इलल मलाइकती, कि जब वही की आपके रब ने फरिश्तों की तरफ, तो उसके अंदर इशारा है। तो गोया कि आप कह सकते हैं इतनी बात जो मैंने कही इसका खुलासा क्या है कि लफ्ज़ वही के दो तरह से मानी हम देखेंगे। पहला मानी इसका है डिक्शनरी के अतबार से लुगवी मानी। इसकी आगे पांच मुख्तलिफ किस्में हमने देख ली। पहली है फितरी इल्हाम, सूरत कसस आयत नंबर 7। दूसरा है आदत के मानों में, तो सूरत नहल आयत 68। तीसरा है तेजी से इशारा करना। चौथा मानी हमने देखा शैतान का किसी चीज की तरफ इशारा करना। और फिर पांचवा मानी यह है कि अल्लाह ताला का फरिश्तों को खबर देना। अब ये तो है सारे डिक्शनरी के खेल, लेकिन पीछे कई दफा ये बात हम कुरान पढ़ते हुए कर चुके हैं कि जिस तरह किसी जुबान को समझने के लिए डिक्शनरी की जरूरत होती है, तो कुरान की अल्फाज को समझने के लिए डिक्शनरी हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका क्या माना लिया, तो अब हम देखेंगे लफ्ज़ वही के शरई मानों को। तो आराम से सुनिएगा, घबराइएगा नहीं, नहीं लिख सकते तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बहरहाल आपके कानों से जरूर टकराना चाहिए। हुआ कलामुल्लाह, पहला मरहला, मैं साथ साथ चले उर्दू रिपीट करती हूँ ताकि आप अरबी भी लिख सकें, तो लिखना चाहें लिख लीजिए। हुआ कलामुल्लाह, वो अल्लाह का कलाम है। अल मुनज़्ज़लु, जो नाजिल किया गया, अलन नबी जी, किसी नबी पर, वो अल्लाह का कलाम है जो नाजिल किया गया किसी नबी पर, मिन अम्बिया ही, उसके नबियों में से। वही क्या है, अल्लाह का नाजिल करदा कलाम जो नबियों में से किसी नबी पर नाजिल किया गया, भी तरीकतिन खफियतिन सरीयतिन, खुफिया तरीके से और तेजी के साथ। बस इतना भी लिख लें तो काफी है आपके लिए, ठीक है। तो गोया कि आप कह लीजिए कि जब हम इस्लामी टर्मिनोलॉजी में वही को देखते हैं तो ये अल्लाह का कलाम जो है वो किसी नबी पे। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला जब नबियों के पास वही भेजते थे तो वो कैसे भेजते थे। ये बहुत अहम है क्योंकि ये हदीस और इसे अगली हदीस दोनों में हमें इतनी डिटेल से पता चलेगा, तो बेहतर है कि ये सारी चीजें हम पहले समझ लें कि नबियों के पास वही कैसे आती थी, कैफियतुल वही क्या थी। तो इसके दो तरीके होते थे अमूमन। एक है बिवासितत जिब्रील, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से। ये बड़ा मारूफ तरीका है कि जिब्राइल ही आते थे, और याद रखिए कि हर नबी के पास वही जिब्राइल के जरिए से आई, इसीलिए तो इनको जिब्राइल अमीन कहते हैं। हम पढ़ेंगे आगे 30वें पारे में, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जिब्राइल अमीन है क्योंकि इन्होंने बा अमानत अल्लाह का प्याम दिया। आप भी तो कोई बहुत ही ज्यादा कीमती डॉक्यूमेंट्स देने हो तो हर मेल में तो नहीं भेजते ना, रजिस्टर्ड मेल होती है, बहुत मशहूर कंपनी होती है, और उसको इंश्योर्ड रखते हैं कि भाई ये हमारी मेल खराब नहीं होगी। अल्लाह सुबहान तआला ने अपना पैगाम, अब आप जरा सोचिए, तो मेरा तो कहते हुए भी दिल हिल रहा है, आपका सुनते हुए भी हिलना चाहिए कि कुरान क्या है जो हम सब पढ़ते रहते हैं माशाल्लाह अपनी क्लासेस में, जो पढ़ चुके हैं या अभी भी पढ़ रहे हैं, ये क्या है, अल्लाह ताला का एक पैकेज है, एक खुफिया डॉक्यूमेंट है। हाँ, अल्लाह ने उसको हिडन नहीं रखा, अब उसको इंसानों तक पहुंचाना था। एक जरूरत क्या थी कि अल्लाह ताला खुद हर बंदे को आके दे दे, छोटा मुंह बड़ी बात, हाँ मुंह देखो अपने और फिर देखो कि रब तुम्हारे पास आके बात करे, ठीक है। तो उसको भेजना था किसी ऐसे जरिए से कि जो बहुत सिक्योर भी हो और स्विफ्ट भी हो। तो उसके लिए अमूमी तौर पे अल्लाह सुबहान तआला ने जो तरीका इख्तियार किया वो जिब्राइल अमीन थे, बड़ा मारूफ तरीका था, सब नबियों के साथ ऐसा ही होता था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही आई थी गारे हिरा में, वो ऐसी ही थी। यानी आप कह लीजिए कि नबूवत के आगाज की जो सूरत होती है ना, वो जिब्राइल के आने से होती है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है बेगैरी बिवासितते जिब्राइल, यानी उसका ऑपोजिट, वो वही का तरीका जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम के आने की जरूरत नहीं होती थी। अब इसको फिर आगे आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक ख्वाब का जरिया, यानी अंबिया कराम के ख्वाब भी वही होते थे। इसकी मारूफ मिसाल सूरह साफात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो ख्वाब है जो उनको दिखाया गया कि वो अपने बेटे को ज़िबह करते हैं। اسی طرح سے جبرائیل کے بغیر جو وحی آتی تھی اس کا دوسرا طریقہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر کسی پردے کے اپنے نبی سے براہ راست کلام کرتے. اس کی مثال سورۃ نساء 164، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے جیسے کہ بات کی جاتی ہے. تو گویا کہ کیا چیزیں سمجھ آئیں کہ وہی نبیوں کے پاس عموماً تو جبرائیل کے ذریعے سے آتی تھی، اس کے بعد دوسرا طریقہ تھا کہ جس میں جبرائیل نہیں آتے تھے، اس کے پھر دو طریقے ہم نے پڑھے، ایک کہہ کہ خواب میں کچھ دکھا دیا جاتا تھا، اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کسی نبی سے خطاب کرے جیسے کہ موسیٰ سے کیا. اب یہ تو ساری باتیں ہیں، اب ایک آخری بات کر کے ہم حدیث کے ٹیکسٹ پہ دوبارہ آئیں گے، اور وہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے ان پر وحی کس کس طریقے سے آئی. بات واضح ہے؟ تو آپ کے اوپر وحی آنے کے مختلف طریقے تھے، 8 طریقے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھیے کہ وہ علم، وہ دین جو آپ لے رہے ہیں، آج آپ اس کا سورس پڑھ رہے ہیں، کیریئر، ہاؤ ڈڈ یو گیٹ. جیسے آپ کہتے ہیں کوئی پاکستان سے آتا ہے، آپ کہتے ہیں کیسے آئے، کس ایئر لائن سے آئے، ڈائریکٹ تھی، بیچ میں سٹاپ اوور تھا، ٹکٹ کتنے کی تھی. یہ تو ہم میں سے کوئی نہیں سوچتا نا کہ یہ سارے مراحل گزارے بغیر کوئی ہمارے پاس یہاں پہنچ جائے. تو یہ تو ایک مادی چیز ہے نا، ادھر سے ادھر. آپ سوچئے کہ اللہ کا کلام چیز کتنی بھاری ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے آ سکتی تھی. اس کے لیے سب سے پہلی قسم کیا ہوتی تھی، مثل سلسلۃ الجرس، حدیث میں ہم پڑھیں گے یہ لفظ، اس کی ڈیٹیلز وہاں بتا دوں گی، گھنٹی کے بجنے کی آواز. لوہے کو لوہے پر مارنا، اس سے جو آواز آتی ہے نا اس کو سلسلہ کہتے ہیں، اور جرس گھنٹی کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی کو گھنٹیوں کے بجنے کی آواز اپنے پاس محسوس ہوتی تھی. یہ کیفیت وحی کی بہت سخت ہوتی تھی، اتنی سخت ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جس حدیث کو پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ کا آخر میں اس میں کمنٹ ہے کہ شدید سردی کے دن میں اللہ کے نبی کی پیشانی مبارک جو تھی وہ عرق آلود ہو جاتی تھی اس کے بوجھ کی وجہ سے. اب یہ گھنٹی کی آواز کیوں لگتی تھی، واللہ عالم. پہلی بات ہے کہ ہم پہ تو یہ کیفیت نہیں آئی. جیسے کسی عالم سے کسی نے کہا کہ ذرا مجھے وحی کی کیفیت تو بتاؤ، کچھ لوگ تو تنقیدی طور پہ پوچھتے تھے نا، جن کا ایمان نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، تو کچھ ایسے ہی ٹونٹنگ سٹائل میں انہوں نے کہا کہ ذرا وحی کی کیفیت تو مجھے بتاؤ، یہ کیسے آتی ہے. تو اس نے کہا میں کیا بتاؤں، مجھ پہ تو کبھی وحی آئی نہیں ہے. بات سمجھ آئے؟ تو ہم تو نہیں جانتے، یہ وہ چیز ہے جو ہم میں سے کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی پر جو وحی آتی تھی اس کو ہم اپنی صرف سمجھ کے لیے اگر سمجھیں، تو آپ یوں سوچئے کہ جیسے آپ ایک کیسٹ ہے، خالی ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے نا، پہلے کے زمانے میں کیسٹس ہوتی تھی، خالی ہوتی تھی. آج سی ڈیز کا دور ہے، اب وہ بھی نہیں رہا، آگے اور بڑھتا جائے گا جو بھی ہوگا. اب جب آپ کیسٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں، کبھی آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہو، تو جس وقت فیڈ کیا جاتا ہے نا تو کیسٹ بہت تیز چلتی ہے. ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے بہت سال دیکھا کہ وہ جو کیسٹ 90 منٹ کی یا 60 منٹ کی تھی وہ 3 سے 4 منٹ میں ریکارڈ ہو جاتی تھی. اب وہ ہوتا کہ چپ 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 کی فاسٹ فارورڈ کی آواز آتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ اس میں فیڈ ان ہو رہی ہے. بعد میں اس کو جا کے آپ ٹیپ ریکارڈر میں چلاتے ہیں تو بالکل صحیح آواز سے آتی ہے. تو آپ کہہ لیں کہ جب اللہ کے نبی کے دماغ میں وہی ریکارڈ کی جا رہی تھی، سیو کی جا رہی تھی، تو اس وقت ایک عجیب سی تیزی کی آواز ہوتی تھی، لیکن بعد میں دوسری طرف ہو جاتی تھی. اور یہ قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سخت ہوتی تھی. اب یہاں سے یہ دیکھیے کہ آج ہم اس وحی کو اخذ کرنے میں مشقت سہتے ہیں. ایون اگر اس وقت میری بات سن کے لکھنا مشکل لگے، لفظ مشکل لگے، تو آپ سوچیے کہ اس دل کا کیا حال تھا جس پر یہ کلام اترتا تھا. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تو اللہ کے نبی نے اس دین کو پہنچانے کے لیے اتنی مشکلیں سہی. دوسری صورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی وہ تھی یتمثل البشر، انسان کے روپ میں فرشتہ آتا تھا. یہ تھی سب سے آسان قسم، بالکل ریلیکسڈ، ایزی ہوتی تھی. جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے لیکن انسانی روپ میں آتے تھے. عموماً حضرت دحیہ قلبی، دال ح یا دح یا قلبی کی صورت میں آتے تھے. بہت حسین و جمیل یہ شخص تھے، لوگوں کو لگتا تھا کہ داہیہ بیٹھے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تھا کہ یہ جبرائیل ہے. اسی طرح کبھی کبھی آپ عربی کی شکل میں آتے تھے، عربی مین سٹرینجر، دیہاتی کی شکل میں. معروف روایت آپ نے بہت دفعہ اس کا ذکر سنا ہوگا، حدیث جبرائیل، جو کہ پورے دین اسلام کی ایک قسم کی مختصر تفسیر ہے. तो उस वक्त भी हजरत जिब्राइल जो थे वो बिल्कुल एक अजनबी मुसाफिर की तरह आए कि सहाबा कहते हैं हम इतने हैरान थे कि हम बैठे हैं और दूर एक शख्स उतरता घोड़े से और लग वो मुसाफिर रहा है, हमने उसको कभी देखा नहीं। लेकिन जो चीज़ हैरान कुन हद तक देखने की वो ये कि उसके चेहरे पे उसके जिस्म पे सफर की थकन नहीं, सफेद चमकते हुए कपड़े हैं, फ्रेश है, कोई स्मेल नहीं है। और अरबों में तो ये तसव्वुर ही नहीं था क्योंकि वो VIP लॉन्जेस में बैठ के तो नहीं आते थे, वो तो घोड़ों और ऊंटों पे आते थे। वो कहते हैं बड़े हैरान थे और बड़े सलीके से वो आके बैठे। कैसे बैठे? जैसे जानू लपेट कर हम तशहुद में बैठते हैं। उन्होंने इल्म हासिल करने का तरीका भी सिखाया कि जो कैफियत है, और फिर अपने हाथ हाथों पर रखे। मेरा दिल है कि इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही तो आपको भी पढ़ाऊंगी। यानी ये सिर्फ एक हदीस के ऊपर पूरा कोर्स करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस जिब्राइल इसके 6 डिफरेंट एंगल्स हैं, पूरे इस्लाम के अरकान इसे एक हदीस में से मकस करके अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस में पढ़ाते हैं कि किस तरह से एटिकेट्स ऑफ नॉलेज सिखाए गए, कैसे मैनर सिखाए गए और क्या कुछ उसमें से हुआ। तो उस हदीस में हजरत जिब्राइल जो थे वो एक अरबी की शक्ल में आए थे। तो ये कैफियत नबी सल्लम पे बहुत आसान होती थी, इसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तीसरी सूरत क्या होती थी कि आपके दिल में ख्याल डाल दिया जाता था। जैसे हम बैठे होते हैं तो हमारे दिल में ख्याल आ जाता है ना। नबी सल्लम ने फरमाया कि रूहुल कुदस ने मेरे दिल में बात डाल दी कि कोई नफ्स मर नहीं सकता यहां तक कि अपने हिस्से का रिस्क ना खाए। ये एक हदीस है। तो इसमें आप देखिए कि अल्फाज से ये बात पता चल रही है कि रूहुल कुदस मेरे दिल में ये ख्याल डालते हैं। चौथी किस्म क्या होती थी कि आपको अपने करीब शहद की मक्खियों की आवाजें आती थी, भिन भिन की आवाजें आती थी। हजरत उमर भी एक मौके पे अल्लाह के नबी की इस कैफियत की तस्दीक करते हैं कि हमें ऐसे लगे कि जैसे भिन बनाहट है मक्खियों की, लेकिन हम समझ गए कि इस वक्त आपके साथ वही का मामला हो रहा है। पांचवी किस्म थी फरिश्ते को असली शक्ल में देखना। ये सिर्फ 2 दफा हुआ पूरे नबवी दौर में। एक हुआ था नबूवत के बिल्कुल आगाज में, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की वही जब उतरी बिल्कुल आगाज में, और इब्तदाई वही जब थी तो उसके बाद वही का सिलसिला बंद हो गया। तो अल्लाह के नबी फिर उसको मिस करने लग गए। आप तकलीफ महसूस करते थे क्योंकि अगली हदीस में हम पढ़ेंगे पहली वही कैसे आई थी, लेकिन आप बाद में उसको ऐसे ही मिस करते थे जैसे इंसान को इल्म की आदत हो जाए तो किसी वजह से वहां ना जा सके तो उसको तकलीफ महसूस होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब आप घबराए हुए थे और कहते हैं कि मेरा दिल करता था कि मैं अपने आप को किसी पहाड़ से गिरा दूं, यानी इतना मुझे प्रेशर लगता था कि क्यों जिब्राइल नहीं आ रहे, कि एक दिन जब मैं बाहर से गुजरा तो मुझे ऊपर से आवाज आई, तो मैंने ऊपर देखा तो मुझे पूरे आसमान पे जिब्राइल दिखे। फरिश्ते को छोटे थोड़ी है, इतने बड़े दिखे, मुझे ऐसे लगा कि पूरे का पूरा उफक जो है ये जिब्राइल से ढका हुआ है। और आपने फरमाया कि उस दिन जिब्राइल ने सिर्फ 2 पर खोले हुए थे जबकि जिब्राइल के 600 पर। आप क्या समझें और हम क्या समझें कि अल्लाह के नबी पर कितने कितने मरहले गुजरे। तो ये पहला मौका था। और दूसरा मौका था आपका मेराज के मौके पे सूरत नजम में। हम इसका शुरू में बिल्कुल किस्सा पढ़ लेते हैं कि कैसे जिब्राइल आपके करीब हुए, इतने करीब हुए कि आपके और जिब्राइल के बीच में बिल्कुल एक कॉस का फर्क रह गया या 2 कॉस का फर्क रह गया, यानी बहुत, और ये बहुत कम हुआ, सिर्फ 2 दफा आता है कि एक तीसरी भी जगह आती है, लेकिन अमूमन जो साबित शुदा है वो ये 2 ही चीजें हैं। ठीक है। छठा तरीका अल्लाह के नबी को वही का क्या था कि आप कोई जमीन से उठाकर ऊपर ले जाया जाना, जिसको हम मेराज कहते हैं। मेराज के मौके पे नबी सल्लम को जब आसमान पर बुलाया गया तो वहां आप गए, वहां पर 5 नमाजें फर्ज हुई। उम्मत को पहले 50 दी गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते 5 हुई। तौहीद वालों के गुनाहों की माफी हो गई। फिर इसी तरह से इस मौके पे अल्लाह सुबहाना तला ने एक एक नेकी को 10-10 नेकियों पे कर दिया। तो ये एक यूनिक टाइप चीज थी जो सिर्फ एक ही दफा हुआ, तकरीबन 10 से 11 नबी यानी हिजरत से तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले ये वाकया हुआ था। सातवीं किस्म के अल्लाह ताला ने नबी सल्लम से बराह रास्त कलाम किया हो, जैसे मूसा से किया था। इसके बारे में इख्तलाफ है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या उस तरह से कलाम किया जैसे मूसा से किया जाता है, सूरह तौहा में हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में कुछ कहते हैं कि ऐसा हुआ, अगर हम इसको मानते हैं कि हाँ ये हुआ और हमारा गुमान है कि हुआ, तो ये मेराज के मौके पे हुआ था जिस वक्त अल्लाह ने कलाम तो किया था लेकिन बीच में नूर के वो सारे पर्दे थे जो मूसा के साथ भी थे। ठीक है, ये सब हुआ था। लेकिन एक आठवीं किस्म रह जाती है कि अच्छा अगर अल्लाह ताला ने कलाम किया था तो क्या बीच में पर्दे थे कि नहीं। यानी आठवीं किस्म क्या होती है, सारे पर्दों को हटाकर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करे तो ये साबित नहीं है। بعض لوگوں نے معراج کے معاملے میں ایسی ضعیف روایات لوگوں کو سنائی کہ پھر اللہ قریب آئے اور اس طرح سے ہوا، تو یہ بالکل لفاظی تو ہو سکتی ہے، اور اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا کیفا، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو ایک نور ہے، یعنی روشنی کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو لہٰذا یہ کیفیت جو تھی وہ اس طرح کی تھی۔ اب ایک اور چیز ہم تھوڑا سا اس میں کور کر لیتے ہیں، اور وہ کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے آثار کیا ہوتے تھے، دوسروں کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ اس وقت آپ کے اوپر وحی اتری ہوئی ہے اور نہیں۔ میں یہ ساری باتیں پڑھا رہی ہوں تو میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی، آپ کو تو پتہ چلتا تھا وحی آ رہی ہے، لیکن جو اس وقت آپ کے سامنے موجود لوگ تھے، چاہے وہ کافر تھے یا مسلمان، یہ ان کی بھی آزمائش تھی۔ دیکھیے نا، میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، کوئی مثال نہیں دے رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے۔ اور وہ کیا ہے کہ یہاں کوئی بیٹھا اور ایک دم اس کے اوپر کچھ ایسے دیوانگی کا حساب ہو جائے، کوئی گرنے لگ جائے یا وہ آوازیں بنانے لگ جائے یا کچھ ایسے ہو، تو ہمارے ذہن میں ڈاؤٹس آئیں گے نا کہ اس کو شاید جن چمٹ گئے ہیں، شاید یہ بیمار ہے، شاید اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، فرق آئے گا نا۔ اللہ کے نبی پر جو ایک الزام مکہ والوں نے لگایا تھا، آپ لوگ سن چکے ہیں اب تفسیر کی کلاس میں بھی اور سیرت کے سیشن میں بھی، اور وہ کیا تھا کہ آپ کو مجنوں کہتے تھے، کاہن اور مجنوں۔ یہ جو آپ کو مجنوں کہا جاتا تھا نا، اس کی وجہ یہ وحی کی کیفیات تھی، کہتے تھے یہ جنونی باتیں کرتے ہیں، ان کو تو کبھی ہوش ہی نہیں رہتی۔ جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ کچھ لوگوں کے لیے کہتے ہیں یہ بہت بزرگ ہو چکے ہیں اور یہ اس طرح سے ادھر سے ادھر ہیں اور ادھر سے ادھر جاتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں پہنچے ہوئے۔ تو بہرحال اس قسم کی ساری چیزیں، ان سب چیزوں کو ہم اس چیز پہ نہیں لیتے۔ تو اللہ کے نبی کو دوسرے کیسے پہچانتے تھے؟ تو اس کا ایک طریقہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آپ پر نازل ہوتی تھی، تو جو بات فرشتے نے آپ کو کہی ہوتی تھی، آپ اس کو لفظ بلفظ یاد کر چکے ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہاں بیٹھے میں آپ کو پڑھایا بھی نہیں وہ بات، اور تھوڑی دیر بعد آپ وہی بات فر فر لفظ بلفظ سنانا شروع ہو جائیں، تو ڈاؤٹ آئے گا نا کہ آپ کو کس نے بتایا، یہ تو ابھی صورت ہم نے پڑھی نہیں ہے، یہ بات ہے۔ تو اللہ کے نبی کی کیفیت سے لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ بات آج تک پچھلے 40-50 سالوں میں تو آپ نے کہی نہیں تھی۔ تو ایک صورت یہ تھی کہ آپ کو خود بخود وہ یاد ہو چکا ہوتا تھا۔ آگے ایک حدیث بھی آئے گی اسی کتاب میں، انشاءاللہ ہم اس پہ پڑھیں گے۔ پھر ایک دوسری کیفیت کیا ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ان یوژل قسم کا بوجھ پڑتا تھا۔ سورت نساء کی آیت 95 جس وقت نازل ہوئی، تو ابن مکتوم جو نابینا صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پہ تھی، یعنی ایسے اینگل سے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی جو ٹانگ کا بوجھ تھا، اور آپ کے بوجھ سے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، اتنا زیادہ آپ کا ویٹ بڑھ جاتا تھا، یعنی وزن آتا ہے، اور کیونکہ وزن جاتا تھا، بڑی کولن ثقیل آپ کے اندر جا رہی تھی۔ پھر اسی طرح ایک تیسری صورت کیا ہوتی تھی وحی کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ بیٹھے ہوتے تھے وہ سواری بیٹھ جاتی تھی، اس طرح سے کہ سواری کی ٹانگیں کانپ جاتی تھی، اور لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں اس سواری کو ایسی حالت میں دیکھتے تو سائڈ پہ کر کے سواری سے پھر اتر کے نیچے آتے تھے کہ کہیں جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی باتیں سن لی اس کے بارے میں، ہمیں اسے کیا ملا؟ یعنی اب یہ جو حدیث تھی ہماری، اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو جو وحی آتی تھی وہ سلسلہ الجرس ہوتی تھی، بڑی شدید ہوتی تھی، جو کچھ بھی ہم نے وحی کے ناطے سے اس حدیث کے پڑھا، تو اس سے مجھے اور آپ کو عمل کی کیا بات ملی؟ کیونکہ ہمارے ہر حدیث کے آخر میں ایک یہی ٹاپک ہوا کرے گا کہ ہم کیا سیکھیں۔ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا اس حدیث میں؟ کوئکلی اگر شیئر کریں۔ چلے، ہمارے دل پر قرآن کتنا اثر کرتا ہے؟ جی، ادھر سے پیچھے، ہماری کیفیات بھی ایسی ہوں قرآن پڑھتے ہوئے۔ اور دیکھیں یہ سائیڈ ایشوز ہیں، اصل اس حدیث کو پڑھ کے جو ہمارا ایمان ہے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمارا ایمان بڑھ گیا کہ اللہ کے نبی واقعی اللہ کے رسول تھے، کیونکہ یہ ساری کیفیت کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی۔ تو یہ حدیث ہمارے ایمان بالرسول کو پختہ کرتی ہے، اس کے اوپر جتنا بھی غور و فکر کرتے جائیں گے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ اور اس میں عمل کی بات یہ بھی ہے کہ جتنی تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے سہی، ہمیں بھی اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیے، اتنی بات کافی ہے۔